الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فساء ما يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اور اگر وہ تورات انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے، اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پہ چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں. سورہ المائدہ کی 66 نمبر آیت. تو یہ جو آیات چل رہی ہیں اس میں اللہ رب العزت یہودیوں سے خاص طور پر مخاطب ہیں اور ان کو ان کے اعمال کی اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں. اور اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ تورات و انجیل جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات و انجیل کی صحیح صحیح معنوں میں پیروی کرنا، اور پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسی تورات و انجیل میں یہ بھی ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کی آمد کی پیشین گوئی بھی اس تورات کے اندر موجود تھی. تو اللہ تعالی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دعوے دار ہو کہ تورات و انجیل پہ چل رہے ہو تو پھر کیوں نہیں اس کی مکمل طور پہ پیروی کرتے. یعنی کہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نہیں ایمان لاتے. لیکن ایک اور نوٹیبل اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس انداز میں کہا کہ اگر یہ ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے. یہ وہ بات ہے جو کہ جس کی طرف قرآن خاص طور پر بلاتا ہے کہ قرآن پاک کی جس نظام کو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو نظام کار فرما ہے، ایک کو کہتے اللہ تعالیٰ کی سنت اور ایک کو کہتے اللہ تعالیٰ کی مشیت. مشیت تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ جو بھی فزیکل لاز اللہ تعالیٰ نے رکھتی ہیں، جو بھی دنیا کے یونیورس کے لاز رکھتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیزوں کے اندر وہ قوت رکھ دی، چیزوں کے اندر وہ اس طرح سے بنا دی، ترتیب رکھ دی کہ ایک چیز ہوتی ہے تو دوسرے کا وجود ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت. اس کو قرآن پاک جگہ جگہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسا کر دیتے ہیں، کہ ہر چیز کی تذکرہ قرآن میں آتا ہے کہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ہے سورج چاند تارے سب کچھ ہے. تو اس کی ترتیب ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کہتے کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے، میں چلا رہا ہوں. لیکن دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی سنت کو نہیں بدلتا، ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا، کہ میں اپنی سنت کو نہیں بدلتا. مشیت بدلتے ہیں. وہ کیا؟ قرآن پاک جگہ جگہ ذکر کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق، اسی طرح بہت سارے واقعات قرآن پاک میں ذکر ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ میری مشیت ہے، میں جب چاہوں جو چاہوں جس چیز کو چاہوں بدل دوں رولز کو. لیکن ایک سنت ہے، اور وہ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قوموں کے واقعات تذکرے کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قوموں میں ہمیشہ یہی ہوا کہ دو گروہ بنے، ایک نے ان رولز اور ریگولیشن کو دیکھتے ہوئے ان کو ہی خدا بنا دیا، ان کو ہی پوجا شروع کر دی. کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے کہ حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ اور حلال طریقے سے کماؤ، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیوں مشورہ دیتے ہو، نماز کا اس سے کیا تعلق، تم اپنی نماز پڑھو بس، یہ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں اس میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے تھے کہ دیکھو تم اپنے کاروبار کرو لیکن اللہ تعالی کے حکم کے مطابق، کیونکہ ہوگا کیا کہ کامیاب وہ ہوگا جو حکم مانتا ہے، تم مال اکٹھا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے اگر حرام کما کے کرو گے۔ اب یہ جو انسانی عقل جو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے سمجھ نہیں آتی کہ مال اکٹھا کر کے میں کامیاب نہیں ہوں گا، حالانکہ رولز کے مطابق کیا ہے، مال زیادہ چیزیں زیادہ چیزیں زیادہ، تو اس کے ساتھ جو کامیابی منسلک ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ ہے۔ ابھی انسانی عقل اس کو قبول نہیں کرتی کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا ہوتا، جو زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھو کہ چیزوں کے پیچھے کرنے والی ذات کیا اللہ کی ہے، وہ جب اسے منا لیا تو سب کچھ ہو گیا، وہ نہیں مانی تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے نا انسانوں کے مابین فرق کر دیتی ہے۔ یہ اور یہ واقعات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ماننے والے تھے، حالانکہ کچھ نہیں تھا فزیکلی میٹیریلسٹیکلی کچھ نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے وقت بظاہر دنیا کے حساب سے مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کیا کشتی بنا رہے ہیں، فزیکل رولس کے مطابق کہاں چلائیں گے، یا تو کہ پانی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بناتے رہو اور آخر میں کہا وہ دیکھو کون کامیاب ہوا، ساری تذکرے قوموں کے جو آتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملن تجل علیہ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتے۔ تو سنت کیا ہے کہ دیکھو ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اسی کو ایڈریس کیا گیا، بات کیا کی گئی کہ ایمان لاؤ عمل کرو اس کتاب پر، ہوگا کیا کہ زمین و آسمان سے کھاؤ۔ اب یہ ایک انسانی عقل قبول نہیں کرتی کہ اس کا ماننے سے کھانے سے کیا تعلق، مانوں گا اور دوسرے پہلے آپ زمین و آسمان کی برکتیں سمیٹیں گے، اس کا آپس میں کیا لنک ہے؟ یہی قرآن اور انبیاء بتاتے ہیں یہ لنک ہے، یہ لنک ہے۔ دنیا کے اندر بظاہر ایک چیز ہے، اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے، جس طرح انسان کا جسم جو نظر آ رہا ہے ایک چیز کے اندر، روح جو نہیں نظر آ رہی وہ دوسری چیز ہے۔ تو انسان جسم کے اوپر فوکس رہتا ہے، جسم کی لذات، جسم کے مزے، کہ جسم کو مزہ مل جائے، حرام سے ایک چیز آ جائے گھر کے اندر اس سے جسم کو لذت مل جائے، میوزک سے کانوں کو لذت مل جائے، آنکھوں کو لذت مل جائے، اسی کے پیچھے پوری مادی دنیا گھوم رہی ہے جسمانی لذات کے پیچھے۔ جو چیز اگنور ہو رہی ہے وہ روح ہے اور روحانی لذات ہے۔ تو الٹیمیٹلی انسان اس وشیہ سرکل میں جا رہا ہے کہ جہاں سے اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، کہ جسمانی لذات کی انتہا ہے لیکن پھر بھی ایک بے سکونی کی کیفیت ہے، پھر بھی گھر اجڑ رہے ہیں، پھر بھی میاں بیوی کی محبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اندر والی جو چیز اسے اگنور کر دیا گیا۔ اسی طرح بظاہر ایک دنیا ہے، اس کے پیچھے جو طاقت کا فرما ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور بظاہر دنیا کے فزیکل لاس کے پیچھے انسان فیصلے کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سارا دن انسان دنیا کے کاموں پہ لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر نہیں رکھتا۔ دیکھیے اگر تو یہ بیلنس سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑی جائے۔ بیلنس کیا ہے؟ کہ اللہ کی مانی جائے، دنیا میں بھی پروگرس کیا جائے۔ یہ بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں کسی وجہ سے بھی نماز عبادات کو نہیں کر رہا، میں کسی وجہ سے بھی حقوق العباد پورے نہیں کر رہا، بیوی کو صحیح وقت نہیں دے رہا، بیوی شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہی، میں کسی وجہ سے بھی قرآن پاک کا ضروری نہیں حاصل کر رہا، کیونکہ یہ دیکھیں نا ہفتہ وار ایک سیشن، یہ تو بیسکس ہے ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے، کہ ایک پانی کے اندر کنکریٹ ڈلتی رہے تاکہ وہ ساکن نہ ہو جائے، لہریں آتی رہیں، ایمان کی لہریں جاری رہیں۔ یہ تو بالکل بیسکس ہے، اس میں تو کتنے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، چار پانچ سال سے درس قرآن چل رہے ہیں، ابھی تک نماز کے مسائل نہیں ڈسکس ہوئے۔ اس سے اندازہ کر لگائیں کہ کتنا یہ منیمل ہے، لیکن پھر بھی انسان اس کو سمجھے کہ یہ بہت زیادہ ہے اور اس کو پرائیورٹی کے اوپر نہ رکھے۔ ایک مثال دی جا رہی ہے، کہنے کا مطلب دینی معلومات کو نہیں انسان حاصل کر رہا کسی بھی وجہ سے، اسی طرح ذکر اذکار نہیں کر رہا اس کی وجہ سے روحانی مسائل کا شکار ہے، غصہ بد نظری وغیرہ۔ تو یہ منیمل ہے، بیسک منیمل کہ جتنا ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ دنیا میں محب ہے۔ یہ کچھ قارون اور فرعون کی باتیں صرف نہیں ہے، یہ میں اپنے اندر بھی جھانکوں کہ میں اتنا تو نہیں غرق ہو گیا کہ اپنی جاب پہ اتنا لگ گیا، اپنی دوسری چیزوں میں اتنا لگ گیا کہ یہ منیمل بیسک منیمل کو میں نے چھوڑ دی۔ تو یہ چیزیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایک ہے ظاہر کا نظام, اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کا فرما ہے, ایک ہے یہ ظاہر کا جسم, اس کے اندر انسان کی روح ہے. تو یہ جسم جو ہے دنیا, ماضی دنیا سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ لنک انسان سمجھے کہ آپس میں کیا ہے. تو ہوتا کیا ہے, جو اللہ کی مانتا ہے یہ روح کنیکٹ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے, روح کنیکٹ ہوتی ہے, اسے سکون ملتا ہے. اور اللہ کا غیبی نظام, اس کو غیبی نظام بھی کہا جا سکتا ہے, جو قدرت ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور انسان زمین و آسمان کی برکت میں. ایکچولی ہم نے اس کو ہوتا دیکھا نہیں, انسان دیکھ کے یقین کرتا ہے, اکثر کمزور ایمان ہے تو سن کے یقین نہیں آتا, دیکھ کے یقین کرتا ہے. تو صحابہ نے کیا کیا, انبیاء کے ساتھ جو ایکچولی ہوتے انہوں نے کیا کیا, دیکھ کے یقین, سن کے یقین کر لیا اور بعد میں دیکھ لیا. جب صحابہ کو کامیابیاں ملی, جو انبیاء کو کامیابیاں ملی, انہوں نے پرسنلی دیکھ لیا کہ واقعی ایسے ہی ہوتا کہ ایک غیبی نظام بالکل ظاہر سے ہٹ کے حرکت میں آ جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے شخص, حالانکہ کچھ نہیں ہوتا. اور یہ امت نے دیکھا ایک عرصے تک, پھر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ہم ڈکلائن کی انتہا پہ جب پہنچے ہوئے ہیں تو اب یقین نہیں آتا ایک عام مسلمان کو کہ یہ کیسی بات. دیکھیں یہی الٹیمیٹلی ہونا, جب دجال کا فتنہ ہوگا, جب امام مہدی علیہ السلام اور دجال کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی, تو وہاں کیا چیز کار فرما ہوگی؟ یہی اللہ کے ماننے والے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو وہاں یہی چیز کار فرما ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ غیبی مدد ان کی کریں گے, اور وہ آگے بظاہر اسباب و حالات کے نظر نہیں آئے گا, یہ کیسے فتح پا سکتے, کامیاب ہو سکتے. تو کہنے کا مطلب کہ دین کی بیسک کو سیکھے, یہ اتنا ایمان رکھنا کہ میں متزلزل نہ ہوں, پکا ہوں کہ نہیں معلوم ہوا تو کامیاب ہی ہوں گا, حلال کھاؤں گا تو کامیاب ہی ہوں گا, چھوٹا گھر ہو گیا تو اس سے کیا, چھوٹے گھر کا سکون تو اسی میں ہے, اصل چیز ہے سکون. گھر کے چھوٹے بڑے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, بڑا گھر ہو سکون ہونا چاہیے, چھوٹا گھر ہو سکون ہونا چاہیے, ایک انسان کو اندر سے بے چینی نہ ہو, یہ مقصود ہے. ورنہ انسان فرسٹریشن کا شکار ہو جائے اور سب کچھ ہو اور اس کو رات کو نیند نہ آئے, فرسٹریٹڈ ہو, بیوی سے صحیح طرح بات نہ کرے, بیوی شوہر سے بات نہ کرے صحیح طرح, اور اس طرح کی کیفیت ہو, تو یہ تو مطلوب کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر اللہ کو چھوڑے گا تو یہی آگے گڑا ہے, یہی گڑا ہے. آگے آیات انشاءاللہ آپ شاید آئیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی کس کی طرف شیطان تمہیں بلا رہا, یہ میوزک, یہ جوا, یہ شراب, یہ کیا ہے؟ اگر انسان یہ کہتے ہیں میوزک, جیسے آج کا انسان کہہ رہا ہے میوزک روح کی غذا ہے, تو خود سوچے اس میوزک کو سن کے کہ اللہ سے انسان جڑتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے, شراب کی طرف راغب ہو جاتا ہے یا نہیں راغب ہوتا, قرآن کی طرف راغب ہوتا ہے شراب کی طرف راغب ہوتا ہے. اگر وہ روح کی غذا ہوتی تو اللہ سے کنیکٹ ہوتا, لیکن دنیا کو دیکھ لے کہ جب میوزک کے ساتھ کیا چیزیں لنک ہیں, یہی شراب اور دوسری حرام کی چیزیں, تو اس کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روح کی نہیں, روح کو تباہ کرنے والی چیز ہے, روح کی غذا تو یہ قرآن ہے. آج انشاءاللہ یہ آیات آئیں گی کہ کچھ لوگوں پہ ایسا اثر قرآن نے کر دیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ یہ ہے دیکھو ایمان والے, جو قرآن سنتے رونے لگ جاتے ہیں ان کا تعلق اور مجھ سے محبت بڑھ جاتی ہے. تو ان شارٹ کہنے کا مقصد کیا, دو تین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی, اس کو انسان پڑھ کے گزر جاتا ہے, کبھی غور نہیں کرتا, حالانکہ یہ ہماری زندگیوں کے مسائل کا حل ہے, اس لیے اس کو تھوڑا الیبریٹ کیا. اب کتنی سمپل, اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اگر جو کچھ ان پہ نازل ہوا اس کو پکڑ لیتے تو کیا ہوتا, لاقل من فوقهم ومن تحت ارجلهم, اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے, زمین و آسمان کی برکتیں ان کے پاس, انسان کی ساری, انسان پانچ ملے کے, دس ملے کے, ایک کنال کے پلاٹ کے پیچھے, گھر کے پیچھے حرام کماتا ہے, یہ زمین و آسمان اس کی ہیں اگر وہ اللہ کا, یہ زمین و آسمان, یہ کتنا چھوٹا سودا کر لیا انسان, کتنی چھوٹی چیز کو آپٹ کر لیا, کتنی بڑی چیز کو چھوڑ دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدر, اللہ کی قدر نہیں کی, اللہ کہاں بلا رہے ہو, یہ کہاں جا رہا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت برسالته والله یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. اے رسول, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا, اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا, یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہودیوں سے مخاطب ہو کے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، ان سے بات کی اور کیا کہا، بڑا نوٹیبل اور ہمارے لیے ایک میسج والا پیغام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنا رول پلے کریں، اب نبی کسی نے نہیں آنا، رسول کسی نے نہیں آنا، اب کس کو دوسری طرف سے تخاطب ہے اس امت کو، رول پلے کرو، اس ساری دنیا جو اوپر بات کی گئی کون سمجھائے گا، جو اتنا ڈکلائن دیکھیں ہو کیا رہے کہ وہی جو بھی سائیکل ذکر کیا کہ مادی چیزوں کے پیچھے، کیوں یقین نہیں کہ مادی چیزیں نہیں ہوں گی کیسے کامیابی مل سکتی، وہی جو پرانی قوموں کا تذکرہ حالت تھی، اس سے کیا ہے اور ایمان مجھے وقت نہیں دے رہا قرآن و حدیث کو سننے سنانے کو اور ذکر کو اور اہل اللہ کی صحبت کو، اور ڈکلائن اور ڈکلائن اور ڈکلائن، حتیٰ کہ وہی والی کیفیت کے اور یقین پختہ ہو جاتا ہے، دیکھیں دل میں ویکیوم نہیں ہے، یا تو اللہ تعالیٰ ہے یا غیر ہے، دنیا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر وقت ہی نہیں رہا، تو اب دنیا بھرتی آ رہی بھرتی آ رہی بھرتی آ رہی، اور وشیس سرکل میں پھنس چکا ہے انسان کہ اس کا یقین آ ہی نہیں رہا کہ اس سے بھی کچھ ہو سکتا ہے قرآن سے یا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، تو اب کون رول پلے کرے گا، کافر تو دور کی بات، مسلمانوں میں کون رول پلے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب ہوئے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ان کی ان کو سمجھائیں، ان کو میرا پیغام پہنچائیں، اور پھر کیا تخاطب کا ناز ہے، وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہ کریں، لیکن ایکچولی میسج ہے، دوسرے لفظ میں ہمیں میسج ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے حق نہیں ادا کیا، اور پھر انسان کو دیکھیے تبلیغ کیوں نہیں انسان کرتا، کیوں انسان دوسرے کو پیغام نہیں پہنچاتا، ایک اس احساس ذمہ داری، میری کیا ذمہ داری، میرا کام ہے صبح جاب پہ جاؤں گھر آؤں ابھی بچوں کو دیکھوں کہ پارک لے جاؤں کوئی اس طرح کی ایک زندگی کا ایک پیٹرن ہے، بس وہی ہے میرا کی میرا کیا رول ہے، رول یہی اگر سارے سمجھ نہیں ان کا کیا رول ہے، پھر یہی حالت ہوتی ہے جو ہو رہی ہے، اور یہی ورس ہوتی ہے، کہنے کا مطلب ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا، دوسرا ہوتا ہے اگر میں کہوں گا تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، میں اپنی بھائی سے کوئی بات کروں گا وہ میرا مخالف ہو جائے گا، بیوی سے بات کروں گا مخالف ہو جائے گی، کسی سے بات کروں گا آگے سے مخالف ہوگا، اور یہ ہوتا ہے، دیکھیں بالکل آل ٹوگیدر ایک نئی بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مانو، تو آگے سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول کی ریزسٹنس آ سکتی ہے، مطلب کہ اس کو گمان کیا جا سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے میرے کہنے سے کیا ہوگا، یہ ایک اپروچ ہو سکتی ہے، تین خیال آ سکتے ہیں نا، کہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ سنتے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو ایڈریس کیا، پہلے کہا کہ ذمہ داری کا احساس دلایا کہ یہ کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو حق نہیں ادا کیا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور پھر کہا واللہ یعصمک من الناس، میں بچاؤں گا لوگوں سے، کوئی مخالفت آئے گی میں بچاؤں گا، مجھ پہ بھروسہ کریں، مجھ پہ تکیہ کریں، اور پھر ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے مبلغ کو کہ آگے سے کیا ریکشن آتا ہے، مطلب یہ کہ لوگ سن رہے ہیں نہیں سن رہے، کوئی امپیکٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، دیکھیے امپیکٹ اللہ تعالیٰ ڈالتے، اپنی طرف سے تو کچھ کوشش ہونی چاہیے اپنی طور پہ کہ میں جس کو قرآن دوسرے کہتا ہے کہ حکمت سے آگے بات بیان کروں، یعنی بلنٹلی اور دوسرے کے سائیکالوجی کا اس کے جذبات کا خیال نہ کرنا، یہ طریقہ نہیں ہے، اس کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اس کی سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، لیول پہ جا کے بات کرنی چاہیے، بچے سے اس کے لیول پہ، ایک پڑھا لکھا طبقہ اس کے لیول پہ، ایک ان پڑھ طبقہ اس کے لیول پہ، تو وہ تو ہے ساری بات، لیکن امپیکٹ پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، انسان نہیں ڈالتا، اس لیے کئیوں کی بات پہ کئی انبیاء ایسے ہیں کہ بہت ماننے والے، اور کئی انبیاء ایسے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا، ایسے بھی انبیاء نبی جن کے ساتھ اللہ کی مدد، لیکن ایسے تھے کہ کوئی مانتے ہی نہیں تھا، تو امپیکٹ کی انسان فکر نہ کرے، کیونکہ امپیکٹ پاپولیشن پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کہ ایک پاپولیشن ہوتی ہے وہ زیادہ اس طرح کا دل رکھتی ہے کہ ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے، یہ بھی آگے آیا تھا کہ ان کے اندر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، تکبر کم ہوتا ہے، وہ ایسی پاپولیشن میں بات کی جائے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور ایک جو سنگل ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تکبر والے ہوتے ہیں، وہ جو مرضی بات کر لو وہ نہیں مانتے، تو یہ پاپولیشن پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، اسی لیے اللہ نے کہا میں کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، ان جن جو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ان کو میں ہدایت نہیں دوں گا، جو قبول کرنا چاہے گا اس کو ہدایت دے دوں گا، تو آپ اپنا کام کریں، ایک شیخ کے پاس انہوں نے بیان کیا تو 100 تھاؤزینڈ کا مجمع تھا، واپس جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص ہے یعنی ملا راستے کے اوپر، اور اس کہا کہ میں لیٹ ہو گیا، میں بیان میں آپ کہنا چاہ رہا تھا میں لیٹ ہو گیا، تو نے کہا بیٹھو، اور پورا آل ٹوگیدر بیان دوبارہ کر دیا. وہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے اتنا تردد کیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہا کہ دیکھو بات پہنچانی مقصود ہے، ہزاروں کا مجمع ہو یا ایک ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے آگے بات پہنچانی ہے، اور یہ اخلاص کی نشانی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جج بھی کرتے ہیں، کبھی ہزاروں بندہ بات سامنے بٹھا دیتے ہیں، کبھی کوئی نہیں بٹھاتے، دیکھنا کیا ہوتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں، یہ اخلاص ہے کہ نہیں، میرے لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے بابا کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ میسج دے دیا کہ جو بھی ذہن میں خیال آتے ہیں اس کو ختم کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر. اب ہمیشہ عوام کے اندر دو طبقات رہتے ہیں، یعنی لوگوں کے اندر، ایک ہوتے ہیں کسی فیلڈ کے اسپیشلسٹ، اور کچھ ہوتے ہیں اس کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. قرآن و حدیث میں بھی بیسک قرآن و حدیث تو عام بندے کو آ سکتا ہے اور آنا چاہیے، لیکن ایک ہے اس کے ماہر علماء ہیں، یا جو ربانیون قرآن کہتے ہیں مشائخ ہیں، ان پہ یہ ڈیوٹی زیادہ ہے، ان کا رول تھوڑا فرق بھی ہے کہ وہ مسائل میں جاتے ہیں، لوگوں کو حکمت کی بیسس پہ، یعنی کہ کافر سے کیسے تبلیغ کرنی ہے، مسلم سے کیسے کرنی ہے، ان کے اندر کے مسائل کیا ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. لیکن ایک عام مسلمان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی نہ کوئی ذمہ داری تو ہے نا. اگر وہ خود کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو، اپنے گھر والوں کو، جو دوست احباب ہیں، کسی کی محفل میں لے جائے، عالم کی شیخ کی بات سنتے ہیں پیار محبت. اب یہ بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کو ادھر تک تو متوجہ کر سکتا ہوں. لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان سمجھ نہیں آ رہا وے آؤٹ کیا ہے، تو انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کسی عالم شیخ سے پوچھ لیتے ہیں اس کا کیا حل ہے، کیا کیا جائے. تو یہ بھی ان کا رول پلے ہو رہا ہے. اور باقی تھوڑی بہت بات کرنا سیکھنا چاہیے کہ حکمت سے کیسے بات کیجیے، پیار محبت سے کیسے بات کیجیے، اور پھر بس پریکٹس آ جاتی ہے، یہ چیز کرنے سے آتی ہے. ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے کہ بعد میں احساس ہو کہ مجھے اتنا وہاں پہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی. تو یہ بس پریکٹس انسان سیکھ لیتا ہے کیسے کرے، لیکن ہر کوئی رول پلے کرے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے، کئی ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ وائف نہیں سنتی، وائف کا دینی مزاج نہیں ہے، وہ نہیں سنتی. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر، اب تو آن لائن بھی بیان اویلیبل ہوتے ہیں، یا جیسے لائیو جاتے ہیں یا ریکارڈڈ ہوتے ہیں، اس کو اونچی آواز میں لگا لیں اس طرح کے سب سن سکیں گھر کے اندر. تو اس پہ بھی کانوں میں جب آواز پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ دل نرم ہوتا ہے. یا دوسرا طریقہ کوئی کتاب پڑھ لے، تعلیم کر لے گھر کے اندر، اونچی آواز میں، بے شک بھی سامنے نہ بیٹھے، لیکن ان کے کانوں میں آواز جاتی ہے، تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اثرات آتے ہیں گھر کے اندر. تو اس لیے یہ طریقہ ہے اگر، لیکن ہارشنس دکھانا اور سختی دکھانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پیار محبت سے، خاص طور پہ میاں بیوی کے تعلق میں، یہ کسی کو بدلنا ہو تو اس میں پیار محبت ہی کارگر ہوتا ہے، سختی کارگر نہیں ہوتی. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. کہہ دو کہ اہل کتاب، جب تک تم تورات و انجیل پر، جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے، اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی اپنے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر مزید اضافہ کر کے رہے گی، لہذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا. تو یہاں پہ وہی اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اور یہودی عیسائی دونوں کا تذکرہ شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے اور عیسائیوں کے کنسپٹ کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو یہاں پہ کہا گیا کہ اے اہل کتاب، تورات انجیل پہ عمل کرو. اب یہ بات جو ہے نا، یہ بڑی حکمت بھری ہے، کیونکہ وہی بات ان دونوں بکس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، لیکن ہمارے لیے کیسے اپلیکیبل ہو. کئی بار انسان دین کو پارشلی لیتا ہے، پارشلی لینے سے کیا مراد ہے کہ ایک جو ماحول میں بچپن سے سیکھا ہوا وہ تو کر رہا ہے، بڑے ہو کے بات بات چلے وہ ایکسپٹ نہیں کرتا، کیونکہ چینج ہونا مشکل ہے، ماحول کی مخالفت مشکل ہوتی ہے، بیوی بچوں کی مخالفت مشکل ہوتی ہے. تو اس میں دوسرے لفظوں میں ہمیں بھی میسج ہوتا ہے کہ دیکھو جس قرآن کہتا ہے نماز پڑھو وہی قرآن دوسرے مقام پہ تو دے رہے ہیں، یا جو تم عمل کر رہے ہو تمہارے ڈیسیژن میکنگ کیسے ہے، ڈیسیژن کے معیار کیا ہے، ماحول ہے، معاشرہ ہے، ہمارے بچپن کی عادات ہے کیا ہے. یہ ہے کہ ہم تو اللہ کی ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ. تو یہ عقل سے انسان کو سمجھائی جاتی ہے بات، بہت ساری باتیں اگر ذرا سا انسان اپنا تکبر نکال دے، باہر رکھے، ماحول اور معاشرے کی باتوں کو ایک طرف رکھے، اور پھر تحمل سے سوچے میں کیسے فیصلے کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مان رہا ہوں یا میں ماحول کی مان رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مان رہا ہوں یا اپنے نفس کی مان رہا ہوں، میں اللہ کی مان رہا ہوں یا مجھے میرے تکبر میرے آڑے، کیا مسئلہ ہے؟ تو انسان کو آنسر مل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات یہی ہے، یہ کوئی نہ کوئی میرا مسئلہ ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ایڈریس کرتے ہیں بار بار کہ تورات انجیل پہ عمل کرو، تم کہتے ہو مجھ سے عمل کرتے ہیں، اسی پہ لکھا ہے، تو اسی عمل کی کنٹینیوشن میں کیا آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، جیسے بہت ساری یہودی عیسائی لے آئے تھے. اور کہا کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی. جی ڈیسیژن میکنگ کی بنیاد کیا تھا، کس بیسس پہ ڈیسیژن کرتے، صرف وہی جو میں نے فیکٹرز بتائے اس پہ، نفس، ماحول، اس پہ اصل میں اسی پہ ڈیسیژن ہوتے ہیں. اس پہ بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ ہے، اور نفس کو نہ آڑے آنے دے، اس پہ ڈیسیژن کرتے. یہ بالکل اخلاص کی نشانی ہوتی ہے اگر انسان ایسا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسی اخلاص کا انہیں بلا رہے ہیں. اور پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی آپ پہ آ رہی ہے یہ سنیں گے کیونکہ آنا نہیں چاہتا. یہ بات نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، بات سمجھ رہے ہیں، سمجھتے ہیں، باشعور ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا بات ہو رہی، آنے نہیں چاہتے. اور آنا نہیں چاہتے تو پھر سرکشی اور کفر میں بڑھتے ہیں، میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، یہ وہی جو آ رہی ہے ان کی سرکشی اور کفر میں ان کو بڑھائے گی. انسان مختلف طرح کی تعویلیں کر لیں، مثال کے طور پہ ایک بات سنی ریسنٹلی، بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ایک بات سامنے رکھے ایگزامپل، کوئی شخص یہ کہہ رہے تھے کہ کسی عالم، کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت، جس کو میں کئی جگہوں پہ ایڈریس کرتا رہتا ہوں، اور اس میں ان کی بات ڈیٹیل میں انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیں قرآن و حدیث کی زبردستی کوئی آیت پیش کر دیتے، حالانکہ قرآن و حدیث میں کوئی مینشن نہیں کہ کسی عالم شیخ کے پاس. اب بات بظاہر انہوں نے کر دی، لیکن سوچنے کی بات، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن زبردستی اس کو اس پہ پیش کیا جاتا ہے. اب یہ زبردستی انہوں نے خود ایڈ کر لیا. اب ایک شخص نہیں چاہ رہا میں یہ کرنا، کسی عالم شیخ کے پاس جانا، کیونکہ وہ جو پیکج دے رہے ہیں مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس شخص کو، کہ یعنی کہ اس میں سنتوں کی پیروی بھی ہو، اس میں یہ ساری چیزیں ہوں، تو کیا کہ زبردستی، حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا، مفہوم اس کا کیا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو کہ نکلے اور دین میں تفقہ حاصل کرے، اس کا فہم حاصل کرے، اس کی ڈیٹیل حاصل کرے، اور واپس آ کے دوسروں کو سمجھائے. اب یہ بالکل وہی چیز ہے جو کہ ہے کہ اسپیشلائز کچھ فیلڈ میں کریں، اس چیز میں یہ فرض کفایا ہے، اسی لیے اس کو فرض کفایا کہ ہر جگہ ایسے لوگ موجود رہنے چاہیے کہ جو کہ لوگوں کے مسائل، دینی مسائل حل کرتے رہے. یہ فرض کفایا ہے، اگر پوری امت یا پورے علاقے میں کوئی نہیں ہے تو پوری علاقہ پوری امت گنہگار. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ریکمینڈ کیا کہ یہ بھی ایک نیڈ ہے، جس طرح دنیاوی نیڈ ہے اسی طرح دینی بھی ایک نیڈ ہے. تو جس طرح دنیاوی اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں دنیاوی اسپیشلائزیشن بھی فرض کفایا ہوتا ہے. ایسے ڈاکٹر رہنے چاہیے جو کہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے رہے مسلمانوں کو، ایسے انجینئر رہنے چاہیے جو کہ، وہ بھی فرض کفایا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس کی نفی نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ہوگا پورے لوگ گنہ گار ہوں گے، لیکن نفی کس چیز کی ہے کہ کوئی اتنا شعبوں کے اندر مہم ہو جائے کہ اسے بیسس کا اتنا پتا دیں گے. یہ ایکسٹریمز نہیں ہونا چاہیے، پولرائزیشن نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ہو کہ دین پہ بھی عمل کرنے والا، تہجد گزار بھی، لوگوں کا خیال کرنے والا بھی، حقوق العباد والا بھی، اخلاق والا بھی، اور ڈاکٹر انجینئر بھی. یہ مسلمان، یہ صحابہ کی صفت، ان کی صفات جو ذکر ہے ہسٹری کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ رات کو رات کے راہب، عبادت گزار اور دن میں دنیا کے کام کرنے والے. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک چیز کو لے لیا تھا. تو اس طرح کے بیلنس کریٹ کرے, اپنے شیڈول کو ایسے ایڈجسٹ کرے کہ دونوں میں آگے نکلے. تو یہ فرض کفایہ ہے کہ ایسے علماء اور اولیاء رہیں کہ جو کہ گائیڈ کرتے رہے لوگوں کو, مشائخ رہیں جو گائیڈ کرتے رہے. اور پچھلی سیشن میں بھی یہ آیات آئی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ربانیون والاحباب, کہ اللہ والے اور احباب وہ کیوں نہیں سمجھاتے. تو یہ کیٹیگریز موجود ہیں, ان کی نفی تو نہیں کی جا سکتی. کہنے کا مطلب کہ یہ کتنی ڈائریکٹ آیات ہے کہ یہ نکلے انہیں سمجھائیں, مطلب یہ رہنے دیں گے لوگ. اب کیسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی کوئی آج پیش کی جا رہا ہے, یہ تو ایک شعبہ موجود ہے. لیکن انسان نہیں اس پہ آنا چاہتا تو پھر اس طرح کی بات کرتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات انہیں سمجھ آتی ہے, وہی واضح ہے, وہی موجود ہے, لیکن ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے. لہٰذا تم کافر لوگوں کا افسوس مت کرو. اب میرا یہ کوئی سنتا ہی نہیں, بات کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. یہ ذہن میں رکھیں, ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, انسان دیکھ کے اور سن کے اثر لیتے ہیں. دیکھ کے اور سن کے یہ ذہن جو ہے نا اثر لیتے ہیں. پہلے کیا تھا, جب یہ ٹیکنالوجی ساری نہیں تھی, کس کو دیکھنا سننا تھا, محفل ہو رہی ہے, درس ہو رہا ہے, مسجد ہے, وہیں دیکھنا سننا چل رہا تھا, یہ بات ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. اب اس دور میں کیا, اس دور میں ٹیلی ویژن, اس دور کے اندر ریڈیو, اس دور کے اندر واٹس ایپ, فیس بک, سوشل میڈیا, کیا کیا, اب وہاں پہ دیکھنا سنتا چلتا جا رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. تو کیا وہ امپیکٹ نہیں ڈال رہا, وہ ڈال رہا ہے. اور زیادہ تو وہی دیکھنا سننا ہے. قرآن کا دیکھنا سننا کتنا ہے, مطلب کہ زیادہ تو معلوم وہی چیزیں دیکھ سن رہے ہیں, اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو گریجولی جو زیادہ اس میں انڈلج ہو جاتا ہے تو اس کی استطاعت, یعنی کہ قرآن سے اثر لینا, نماز کی طرف راغب ہونا, اگر وہ صحیح چیزیں نہیں سن رہا اس پہ یا نہیں دیکھ رہا, اس کی بات ہو رہی, تو پھر وہ گریجولی کم ہو جاتا ہے, دل پہ ایک حجاب آ جاتا ہے. تو اس لیے کہ اگر دین کی بات کم سن رہے ہیں تو اس کا ایک یہ بھی ریزن ہے, ایک پوری محنت چاہ رہے ہیں. کسی نے یہ کوشچن کیا کسی شیخ سے کہ درس ہو رہے ہیں, درس قرآن ہو رہے ہیں, اور دروس ہو رہے ہیں, تبلیغ ہو رہی ہے, اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے, کیا فائدہ کیا ہے, حالات تو ویسے کہ ویسے ہی, ویسے کہ ویسے لوگ کرپشن کر رہے ہیں, ویسے ویسے دیکھیے آنسر اس کا کیا ہے, امپیکٹ آ رہا ہے. ہو کیا رہے کہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے, خاص طور مسلمانوں کی, اسی لیے پاپولیشن وہ بھی بڑھ رہی ہے. امپیکٹ, اب امپیکٹ اس ریشو سے, جس ریشو پاپولیشن بڑھ رہی ہے, یا تو وہ اکولنٹ ہوگا یا اس سے کم ہوگا. مطلب یہ کہ ایک دن میں مثال کے طور پر پانچ شخص توبہ کرتے ہیں کہ وہ نیکی کے رستے پہ چلیں گے, تو ہو سکتا ہے اس دن 200 بندہ دنیا میں آ جاتا ہوگا. تو جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوگا, تو اس لیے امپیکٹ اتنا فیل نہیں ہوتا. لیکن امپیکٹ پڑ رہا ہے, یہ بات نہیں کہ بات کرنے کا امپیکٹ نہیں آ رہا. ایک چیز, دوسری چیز کہ جتنی اس قوت, اس دعوت کے اگینسٹ دعوت کی ہے, مطلب کہ دنیا کی طرف دعوت, گناہوں کی طرف دعوت, اس کی طرف جتنی زیادہ قوت استعمال کی جا رہی ہے, جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں جو ایفرٹ حق کی جا رہی ہے, اسٹل اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اس سے اندازہ کریں کہ جو ایفرٹ ہے, جو امپیکٹ آ رہا ہے, وہ تو 500 گنا زیادہ ہے. کیونکہ دوسری طرف تو سرمایہ بھی لگایا جا رہا ہے حق سے ہٹانے کے لیے, کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے. اگر پلاننگ سامنے رکھی جائیں تو حیران ہو جائے کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو رہی ہیں لوگوں کو حق سے ہٹانے کے لیے, لوگوں کو حق سے ہٹانے کے لیے ایسی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. اب کئی لوگ, چلیے تذکرہ میں کچھ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ریکارڈڈ بات ہے, سائنٹیفکلی پروون بات ہے, اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک عام سے کہتے ہیں میوزک سننے سے کیا ہو رہا ہے, دیکھیں میوزک کے اندر بہت ساری ہڈن باتیں ہوتی ہیں جو بیک ٹریکنگ کے اندر ہوتی ہیں, وہ انسان سننے میں نہیں فیل ہوتا کہ اس میں کیا. اور بیک ٹریکنگ کا میسج جو انسان کا انکانشیس لے رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ایسے ہڈن میسجز ہوتے ہیں جو انسان کا ذہن لے رہا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا. اور یہ پروف کیے گئی ہے یہاں پہ نہیں بلکہ یورپ اور علاقوں کے اندر کہ ایسا ہی ہے. یہ بیک ٹریکنگ کر کے وہ میسجز بھی دیکھے گئے ہیں کہ کیا ہوتے, کہ ایک نے یہ کہا کہ جب کنسرٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بیک ٹریکنگ کے اندر جو میسج ہوتا ہے, جب وہ جملہ کہا جاتا ہے, وہ بولا جاتا ہے, وہ میوزک کیا جاتا ہے پلے, تو لوگ ویسے ہی حرکت شروع کر دیتے. مثلا وہ ظاہر بات عام طور پہ کوئی اچھے میسجز نہیں ہوتے, برے میسجز نہیں ہوتے, تو جیسا وہ میسج بیک ٹریکنگ میں ڈالا گیا ہوتا ہے, وہ ویسے سارے کنسرٹ والے اور سارے جو بھی سن رہے ہوتے ہیں ویسے ہی حرکتیں شروع کر دیتے. تو یہ اس کا غصے کا ہی پروف ہے. تو یہ نہ سمجھے کچھ نہیں ہو رہا جب میں اپنے بچے کو میوزک سننے دے رہا ہوں, اس کے ساتھ آ رہا ہے, پھر وہ باپ سے غصے میں بات کرے, ماں سے غصے میں بات کرے, تو اس کو کہیں یہ میوزک کے تھرو نہیں میسج ملا. اگر وہ نہیں اس کے سالے بننے کی طرف انڈلجنٹ, تو کہیں وہ اس کا میوزک تو نہیں اس پہ افیکٹ کر رہا جو اس کے اندر میسج. دیکھیے بہت کام ہو رہا ہے, ہمیں اگنور نہیں پتا یہ کیا ہے. سمپل سا طریقہ دین سے اسٹک کرو, جب کہا میوزک خراب اس کی بھی ریزن ہے. جب ایک اسی طرح یہ ٹیلی ویژن کے پلیس میں اسی طرح انہوں نے کہا کہ جتنی اسکرین میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو اور اس کے اندر چھوٹا سا ایک میسج ڈالا ہوتا ہے ایک پکچر کے اندر, جو دیکھنے میں نظر نہیں آتا لیکن کانشیس انکانشیس اس کو لے لیتا. تو اس لیے جو صالحین اگر کہیں تو ان کو اللہ کی ڈائریکٹ گائیڈنس بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک الہام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تب وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ اس سے بچو اس سے بچو. اور پھر پاپولیشن میں افیکٹ آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہے, ہم کوئی ایکچولی اس پہ اسٹڈی نہیں ہوتی, سروے نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اگر وہ اسٹڈی ہو کے سروے ہو کے پبلش ہو جائے دنیا کے بیسٹ جرنل میں سارے لوگ قائل ہو جائیں, لیکن نہ اسٹڈی ہوتی ہے نہ پبلش ہونے دی جاتی, تو اس لیے وہ انسان قائل ہی نہیں ہوتا کہ شاید یہ ایسے لوگ کہہ رہے ہیں. ایسے ایسا تو کوئی پڑھتا نہیں, فرق تو کوئی پڑھتا. تو یہ جو گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں تو اس کی ریزن یہ بھی ہوتا ہے, میوزک کو سننا, ٹیلی ویژن, ان چیزوں کو دیکھتے رہنا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کوڈڈ میسجز ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں, پھر گندے خیال آتا. تو اس لیے اس سے اوائڈ کرے, ذکر کرے, پھر دیکھے اثر کیا ہوتا ہے. ذہن کو بدلنے کے لیے اصول پڑا کے اس میں یہ ذکر تھا, اور وہ کوئی مسلم نے نہیں نان مسلم نے لکھا ہوا. اگر تم کوئی ایم اچیو کرنا چاہتے ہو, اپنی ول پاور بڑھانا چاہتے ہو, کیا کرو؟ سب سے پہلا کام یہ کہ ٹیلی ویژن اور جو ذرائع ابلاغ ہے اس سے کچھ دنوں کے لیے کٹ آؤٹ. دوسری چیز یہ کہ اس پہ فوکس کرو تم اچیو کیا کرنا چاہتے ہو, پھر ذہن کے اندر وہ چیز سما جائے گی, تمہاری ول پاور بڑھے گی. یہ وہ بتا رہے, کوئی مسلم یا کوئی مسلم سائنٹسٹ کی بات نہیں ہو رہی, نان مسلم سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایم کو اچیو کرنا ہے, اپنے پر حاوی کرنا ہے, تو یہ کرو اور اس کو سوچا کرو. اب یہ سب کیا تھا؟ یہی جو تلقین کیا جاتا ہے کہ یہ گناہ والی چیزوں سے باز ہو, اور دوسرا یہ کرو کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو, فوکس کرو اپنے آپ کو, تو انسان کو حاوی ہو جاتی ہے. وہ صحابہ کے جیسے حاوی تھی کہ ہم تو جنت کو دیکھ رہے ہیں, ہم تو جہنم کو دیکھ رہے ہیں, وہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. یہ مقام احسان. تو اب مطلب وہی ہے کہ جو سائنٹیفک پروون بات ہوتی ہے بڑے جنرل چھپی, اس پہ یقین ہوتا ہے. ایک اللہ والا کو کہہ رہا ہوں بات, کوئی نیک بندہ کہ اس پہ یقین نہیں ہوتا. تو سمجھے ان باتوں کو, یہ تو پروون باتیں, کوئی ذکر کر دی ہو, بہت ساری نہیں بھی ذکر کی لیکن بہت سارے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں, وقت بہت کم ہے. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ومن امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ مسلمان ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی, اللہ اور آخرت کے دن کا ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے, ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. تو یہ اصول ہے, بیسس کیا ہے, جو پچھلی آیت میں گزری, ان کی بنیاد کیا ہے, کس بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے فیصلے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اصل ہے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کہاں پیدا ہو, ساری عمر کہاں گزار دے, ڈل میٹر کیا ہے کہ جو اللہ کے اوپر یوم آخر پہ ایمان لاتا ہے, وہ جسی بھی ریلیجن کا ہو, اگر وہ حقیقت اللہ اور آخر پہ ایمان لے آئے گا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کی کیا نشانی, وہ نیک عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, بلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, بلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ نہ اس پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم, جس کا تذکرہ شروع میں کر دیا. ساری دنیا جو تلاش میں ہے وہ اسی کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم نہ ہو, بے چینی نہ ہو, پریشانی نہ ہو. لیکن اس کو ڈھونڈ غلط جگہ نہیں, کتنی اللہ والے طریقوں سے باتیں سمجھائی ہیں, مثالوں سے سمجھائی ہیں, کہ ایک شخص کہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو جائے, ڈھونڈ رہے ہیں سارے, ڈھونڈ رہے ہیں مل کے, کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی, جب اسے پوچھا گری کہاں تھی, گری تو کہیں اور, ادھر یہاں کہاں سے ملے گی. تو اسی طرح ہم سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں, جن چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ہیں, یہ میوزیکل انسٹرومینٹس اور یہ ہو ہا جو ہے تھوڑی دیر ٹیلی ویژن کی آواز اونچی کر لینا یہ کوئی سکون نہیں ہے, یہ تو اپنی فرسٹریشن کو دبانا ہے. جیسے ہی یہ چیزیں چھنتی ہیں انسان بے چینی بے قراری اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور بلکہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو زیادہ انڈلج ہوتا ہے کیونکہ اسے آلٹرنیٹ نہیں پتا کہ کہاں سکون ملے گا, مسلمان کو بھی نہیں پتا. تو اس لیے سوچے ان چیزوں پہ کہ ہے کہاں, اگر مجھے تنہائی کے اندر سکون مل رہا ہے, رات کے اندھیرے کے اندر سکون مل رہا ہے, اگر میں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں سکون کے لیے, اگر میں چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں سکون کے لیے, یہ ایکچوئل سکون ہے. اگر میں چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوں سکون کے لیے کہ کوئی مجھ سے بات کرے میں سکون میں ہوں گا, میں کوئی مجھ سے شور ہو ارد گرد تب میں سکون میں ہوں گا, تو اس کا مطلب کہ میں ایکچولی اللہ سے لنک مس کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ انہیں تنہائی کا فرض ہوتا ہے. یہ صلحہ کی اور غالباً احادیث بھی ہیں اور صلحہ کا بھی یہ میسج ہے کہ بری محفل سے تنہائی بہتر ہے, بری محفل سے برے لوگوں سے برے دوستوں سے تنہائی بہتر ہے, اور تنہائی سے اچھے لوگوں کی محفل بہتر ہے. تو برے لوگوں سے تنہائی بہتر ہے, تنہائی میں انسان رہ سکے. ایک شیخ کے ایک مرید تھے, ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ ریٹائر ہو گئے 60 ایئرز کی ایج میں. تو اب وہ شعر ان کہتے تھے, شاعری کرتے تھے, تو انہوں نے کیا شعر کہتے تھے کہ پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی, اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی, نہ پوچھئے میرے دن رات کا عالم, ہر وقت رہتا ہے ملاقات کا. وہ اپنی شاعری میں چھیڑ کے بیان کر رہا ہے, کہتے پینشن ہوگی اب کام نہیں, سکون مل گیا, اب تو ہر وقت ملاقات کا عالم. یہ مومن کا حال ہوتا ہے تنہائی میں, وہ ہر وقت اللہ سے ملاقات کا, کیا تنہائی, تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا نہیں. ہمارے حضرت شیر کو ایسے پڑھتے ہیں, تم میرے پاس ہوتے ہو گیا جب کوئی دوسرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یعنی کہ ہو تب بھی تم میرے پاس ہوتے, نہ ہو تب بھی تم میرے پاس ہوتے. تو یہ ہے جو سکون, یہ صرف انسان نے دیکھا ہی نہیں سنا ہی نہیں, تو وہ پھر چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ سکون حاصل کر, یہ سکون ہے جو قرآن فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ کس کو ملتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے اللہ کے مان. تو اس چیز کی دعوت ہے, اس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے. کوئی اپنی طرف تھوڑی, کسی کو مال تھوڑی مقصود ہے, جو اخلاص والے مال کی طلب میں تھوڑی ہوگی, بلایا کہ اسی کے فائدے کے. تم قرآن نے کتنی جگہ انبیاء کا ذکر کیا, وہ کہتے ہیں ہمیں نہ کوئی اجر چاہیے, نہ کوئی واہ واہ چاہیے, نہ کوئی شکریہ چاہیے, نہ کوئی پیسے چاہیے, ہم تو آپ کے لیے, آپ کی تمہارے لیے تمہیں بلا رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات ایکسپلین کرنے کی ہے, اس سے اور چیزیں بھی ایکسپلین ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جن کا تذکرہ آتا رہتا ہے, کہ قرآن و حدیث کو وہی بات ہے علماء سے پڑھنا کیوں ضروری ہے. لیکن کنفیوژن اس طور پہ کیوں زیادہ ہے کہ باعمل علماء کئی بار جو میڈیا کے دور ہے, پہلے بھی ذکر کیا تھا, تو کسی جو عالم نہیں ہے اس کو عالم کر کے پیش کرتا ہے, یا کسی عالم کی برائی کو پیش کرتا ہے, اس سے میڈیا کا ایک امپیکٹ آتا ہے ذہنوں پہ, جس کا تذکرہ کیا وہ دیکھے امپیکٹ آتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, اور پھر انکانشس میں یا کانشس میں یہ آ جاتا ہے کہ علماء ہیں ہی نہیں, یہ ان کی کوئی ضرورت نہیں, اگر ایسے علماء ہیں تو اسے میں خود بہتر ہوں. اصل میں حقیقت کیا ہے کہ جو بعمل علماء ہوتے ہیں انہیں میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا, اور اگر انسان خود انہیں ڈھونڈے نہ اور خود ان کی تلاش نہ کرے, تو پھر وہ اگر میڈیا کے تھرو ہی رہے گا انفارمیشن گیدر کرتا, تو وہ حق سے حق نہیں پا سکے گا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی باعمل عالم کی ضرورت ہے, اس لیے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں باعمل عالم کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ وہی یہ چیز بتائے گا کہ سکون ہوتا کیا, ملتا کیا, اور اس کے سینے کا سکون دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یہ پاس بیٹھنے سے یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ پرسکون بننا ہونا, اسی کے اندر سے سکون دوسروں کو ملتا ہے. جو فرسٹریٹڈ بننا وہ فرسٹریشن پھیلاتا ہے, جو پرسکون بننا وہ سکون پھیلاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ. اب باعمل عالم کی کیوں ضرورت, یہ آئے اس کی کیوں اگزامپل بن رہی ہے, وہ اس طرح. اب بظاہر اگر ورڈ میننگ کوئی کہنے میں قرآن خود پڑھتا ہوں, تو اب دیکھیے وہ کیسے کنفیوز ہو سکتا ہے, اور ہوئے لوگ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور صابی ہیں, صابی کے متعلق مختلف رائے ہیں, ایک یہ کہ فرشتے کو پوجنے والے ہیں یا ایسی کوئی قوم تھی جو غیر اللہ کو پوجتی تھی, ونصارہ اور عیسائی, یہ سب کا تذکرہ اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان میں سے ایمان اللہ پہ اور آخر پہ ایمان لے آئے, نیک عمل کرے گا تو اس پہ خوف بھی نہیں, غم بھی نہیں, یعنی جنت میں جائے گا. اب اس میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا تذکرہ نہیں ہے اس آیت میں. اب ہوا کیا کہ ایک گروپ ابھی بھی موجود ہے, میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں, ابھی بھی گروپ ایک موجود ہے جو کہتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے, اس طرح کی باتیں پھیلاتا ہے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ یہودی بھی جنت میں جائے گا اور عیسائی بھی جنت میں جائے گا, شرط کیا ہے ایمان اور آخر پہ ایمان. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے. حالانکہ قرآن پاک کی کتنی آیات, پیچھے آیات کیا گزر نہیں ہے یہودی کے متعلق, عیسائی کے متعلق, یہودیوں سے کیا مطالبہ چل رہا ہے, کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے, کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے, یہی تو سارا تذکرہ چل رہا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایکچولی ایک کنسائز بات کر دی, ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پہ. وہ کیسے اللہ اور آخرت پہ ایمان لائے گا, میسنجر پہ لائے گا, مطلب کہ کوئی نبی آئے گا ان پہ لائے گا. تو نبی جو پہ اگر ایمان نہ لائے اور کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے, کہ نہیں جو نبی بھیجے اس کے مطابق مجھ پہ ایمان لاؤ. کہنے کا مطلب کیا, وہ عامدہ صالحہ کی کیا تشریح کرے تھا, نیک عمل, کیا نیک عمل, عقل سے سوچے کہ ٹھیک ہے. جس طرح انسان کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ میں ادھر نماز ہو رہی ہے, ادھر میں گھر کے اندر کوئی اور کام کر لیتا ہوں, یعنی کہ کوئی خدمت خلق کا جو کہ اس وقت وقتی طور پہ فرض ہے نہ ہو, تو یہ انسان عقل سے سوچے کہ نماز چھوڑ دو, وہ تو ایک میرا انسانی عمل ہے, یہ کر لیتا ہوں, تو یہ نیک عمل ہے. اب اس طرح کا عمل صالح قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل صالح قبول ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ان کی ٹیچنگ کے مطابق. اب یہ دنیا میں شک موجود ہے, اسی لیے کلمہ طیبہ کے اندر کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ پہ ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان. ان کو ان کی سنت, ان کے طریقے, ان کی بات کو نکال کے کوئی کہے کہ میں تو قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتا ہوں تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ عمل صالح کی تشریح ہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اور قرآن پاک کی کتنی دوسری آیات کی تشریح کرتی ہیں, جیسے میں نے کہا پچھلی آیات یہودیوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاؤ. لیکن اگر انسان ڈائریکٹ ورڈ میننگ سے خود چلا جائے, کسی گائیڈنس نہ ہو, تو یہ شیطان ڈال سکتا ہے ذہن کے اندر. دوسرا کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ اب موجود ہیں مس گائیڈ کرنے کے لیے کہ جو اپنی بات پروف کرتے ہیں اس طرح. اس لیے ایمان بچانا ہے تو صالحین کے ساتھ رہتا. یہ اس کو ایکسپلین کیا ہے مختلف جگہوں پہ, لیکن اس کو ری انفورس یہاں کر رہا ہوں کہ یہ ایک گر سمجھ لے کہ میں اکیلا ہوں گا شیطان کا حملہ بن جاؤں گا, دو نیک سارے لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو میرے ایمان کی حفاظت ہوگی. مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. 100 بندوں کا قاتل قتل کرتا ہے 100 بندوں کا, اور کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو علم نہیں تھا اسے کہ آپ کی توبہ نہیں قبول ہو سکتی, آپ تو قتل کر چکے ہیں. تو اس کو غصہ آیا, 99 بندوں کا قاتل تھا, تو اس کو غصہ آیا, اس نے ایک اور قتل کر دیا اور 100 پورے ہو. اب یہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری کی غالبانی حدیث. وہ ایک اور کے پاس جاتا ہے, وہ فقیر تھے, عالم تھے, اب انہیں ڈیٹیل پتا تھی. پہلے علماء نے لکھا وہ عابد تھے, عبادت گزار تھے, علم میں وہ چیز کا علم نہیں تھا کہ توبہ ہو سکتی, لیکن دوسرے عالم تھے, انہوں نے کہا تمہاری توبہ 100% قبول ہو سکتی, لیکن کیا کرو, کرو یہ کہ تم صلح کی بستی میں چلے. جی, صلح کی امپورٹنس کو میں ذکر کر رہا ہوں, ان کے ساتھ ہے میں کیسے ایمان سے ہوا, بات یہاں بھی مکمل تھی, توبہ کر, لیکن پتا ہے کہ ایک بری عادت چھوڑنا اٹ ٹیکس ٹائم, اس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت پڑتی ہے, صحبت کی, کمپنی کی ضرورت پڑتی ہے, پھر کر لے گا. تو کہا کہ توبہ کرو, صلح کی بستی میں چلے جاؤ, یہ صحیح پکی توبہ ہوگی, تمہاری عادت ختم ہوگی. اب اس نے اتنا مخلص تھا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس بستی پہ چلا جاؤں, مائگریٹ ہو جائے تو ہجرت کر جاتا ہوں, یہ ایکچوئل ہجرت ہوتی ہے اللہ کے لیے. اس نے چند قدم اٹھائے, اس کو موت آ گئی. اب وہ فرشتے آئے جنت کے, جہنم کے, حدیث مبارکہ میں ایکسپلینیشن ہے کہ جنت کا فرشتہ کہیں توبہ کی نیت سے جا رہا تھا, اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں, جہنم کا فرشتہ نہیں, کہا نہیں یہ 100 بندوں کو کھاتے تھے, اس کو جہنم میں لے کے جانا. اللہ تعالیٰ کا سب کچھ علم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا کہ زمینوں کو ناپا, یہ کس کے قریب ہے, اگر یہ بستی کے قریب ہے جنت میں لے جاؤ, اگر یہ بستی سے دور ہے جہنم میں لے جاؤ. ایکچولی وہ کیا تھا, وہ بستی سے دور تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ زمین کو سکڑنے کا حکم دیا, سکڑو, زمین سکڑتی ہے وہ بستی کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھے کہ جو توبہ سچے دل سے کرے کیسے ارتھ پہ آتا اور کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. وہ زمین کو سکڑ رہی ہے, وہ بندہ اس کے قریب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کرائٹیریا کے مطابق وہ جنت کا فرشتہ اسے جنت میں لے جاتا ہے. تو کئی میسجز ہیں اس حدیث کے اندر, جن میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو, جو مرضی گناہ ہو جائے, جتنا مرضی گناہ ہو جائے, کبھی یہ نہ آئے ذہن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے لمٹ بڑی رکھی ہے کہ بس اتنی توبہ قبول کروں گا, لاکھوں توبہ کرے, لاکھوں بار توڑ دے, پھر بھی توبہ قبول ہوتی ہے. یہ کبھی مایوسی شیطان نہ ڈالے, جتنے مرضی بڑے گناہ ہو گئے ماضی میں, جو مرضی ہو گئے, کبھی مایوس نہ ہو. شیطان ریکال کراتا ہے کہ وہ دیکھو تم تو ایسے گنے گا, عین نماز کی حالت میں گناہ سامنے آ جاتے, تم نے تو یہ بھی کیا, اس کو وہیں جھٹک دیتے. توبہ ہوگی ڈیلیٹڈ, میری فائل جو ڈیلیٹ ہو چکی ہے بات, میں نہیں اس کی طرف دیکھوں گا. اور دوسرا میسج صالحین کے ساتھ رہنے کا میسج دے دیا گیا, نیک نیک نہیں. دیکھیں ایک دعا یہ بھی اللہ والے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں نیک بن تو نہ سکا, نیکوں کے ساتھ ہوں, اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر. تو یہ کچھ ہم بات کی ہے, نیکوں کے ساتھ نہیں رہنا, خاص طور پہ اس دور کے اندر. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے جو آج ساری باتیں ذکر ہوئیں, جو آیات ذکر ہوئیں, کہ انسان اپنی زندگی کو ری تھنک کرے کہ میں کیسے اسٹینڈرڈ کو سیٹ کرتا ہوں, فیصلے کرتا ہوں, میں ہر بات قبول کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں. تو کیا قرآن حدیث میرا اسٹینڈرڈ ہے یا کوئی اور, ایک چیز. پھر ری تھنک کرے کہ میں اسکیڈول کیا ہے, اکثر گزر جاتے ہیں اور فیڈ بیک وہی ہوتے ہیں, یعنی کہ انسان کبھی کسی کو بتاتا ہے تو وہی کہ نہیں سال ہو گیا, لیکن میں کوئی قرآن سنت کی تعلیم میں اضافہ نہیں ہوا, کوئی میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا. یہ دور سوچیں کون سا دور ہے, یہاں پہ تو پوری ایکسل شیٹ تیار کی جاتی ہے آفیسز کی اور کمپنیز کی, کہ کمپنی کا گراف سیدھا کیوں ہے, اوپر کیوں نہیں جا رہا, میٹنگ کال ہوتی ہے, پوری پوری کوالٹی شوز کے بنے ہوئے ڈپارٹمنٹ, یہ کیسے ہو گیا, پورا سال گزر گیا, کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. انسان اپنے اوپر بھی اپلائی کرے, اپنے اوپر بھی اپلائی کرے, اپنے گراف کو بھی دیکھے, یہ نیچے جا رہا ہے, یہ اوپر جا رہے, اسٹیٹک کیوں ہے, میری عمر گزرتی جا رہی ہے, کیا میں باتوں کو صحیح طور پہ یقین نہیں کرتا جو ذکر ہے. کبھی سوچے, اس کو تدبر کہتے ہیں. تو جب سوچتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے, پھر اسکیجول کو ریئلسٹکلی ری ارینج کرے. کئی بار یہ ہوتا ہے ریئلسٹک نہیں کہتا, نہیں میں کل سے تو 3 بجے صبح اٹھوں گا اور میں یہ کروں گا یہ کروں گا, وہ ریئلسٹک باتیں نہیں ہوتی. وہ ایک دن کرتا ہے, اس اگلے دن نیند میں گزرتا ہے, وہ ریئلسٹکلی نہیں کر سکتا. ریئلسٹکلی سوچے, تہجد اگر نیند زیادہ ہے تو فجر کے لیے اٹھے, فجر اور بہتر ہے کہ چند منٹ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ, دو نفل پڑھ. ریئلسٹک اسکیڈول بنائے اور اگر نہیں بن رہے تو کسی سے ہیلپ لے لے. تو اس طرح سے نہیں, کچھ ورک آؤٹ کرے, ورک آؤٹ کرے. غصہ آ گیا اس پہ ورک آؤٹ کرے, کیوں آ گیا, بے شک وہ ساری عمر 50 سال عمر غصہ آئے, اس پہ تھنک کیا کرے, سوچا کرے, مشورہ کیا کرے. یہی ہے کہ کنٹینیوسلی صحیح حق کی تلاش میں رہنا. پھر شیطان کے خیال سے فرسٹریشن, میری تو عمر گزر گئی, میں کہاں ٹھیک ہو سکتا ہوں, نہ ہو سکا نہ ہو سکوں گا, ایسی تھوڑی بات. جتنے انفرادے ہین ہیں وہ اکثر محنت سے ہی بنے ہیں, اپنے اوپر ایفرٹ کرتے ہیں, اور جب کہ تھک رہے ہیں کہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں, یعنی کہ گناہ ہو رہے ہیں, پھر توبہ کرتا ہے, بے گناہ ہو رہے ہیں, کیوں مایوس ہو. قدم ہے راہ حلفت پہ تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. کہ انسان راستے پہ چل پڑا یہ کوئی کم نہیں ہے, اسے احساس آ گیا کہ برا ہو یہ کوئی کم نہیں ہے, اسے احساس آ گیا میں ریکٹیفائی کرنا یہ کوئی کم نہیں ہے, یہ قدم راہ الفت پہ آ چکے ہیں, اب کیا اسے منزل کی حوث, یہی منزل ہے. جب وہ تھک رہے گر رہے اٹھ رہے گر رہے اٹھ رہے, یہی مقصود ہے, یہی توبہ کرنے والے لوگ ہیں, یہی اللہ کا پسند ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسے گناہ چھڑوا دیں گے, تو مایوس نہ ہو, مایوس نہ ہو. تو یہ آج کی آیات کے میسجز ہیں, اور جب ان پہ عمل کرے گا تو جو وہ چاہتا ہے کہ اس پہ نہ خوف ہو نہ کوئی غم ہو, زمین و آسمان کی برکتیں سمیٹے قومی اور انسانی طور پر, اس کا بھی یہی راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ ہی تو جہانوں کے مالک ہیں خالق ہیں، تمام فریقیں، تمام بڑائیاں، تمام اتپتی، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کا کتنا احسان، کتنا کرم ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے ہمیں ہمارے سکون کی پورا ایک راستہ دے دیا، ہمیں طریقے بتا دیے کہ کیسے کیسے ایسی کیفیت حاصل کی جا سکتی ہے کہ نہ خوف ہو نہ غم ہو، جس میں آپ سے ایک تعلق قوی ہو. یا اللہ پاک جس میں یا اللہ پاک دلی سکون انسان کو مل جائے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں اس پہ یقین نصیب فرما دیجئے. ہمیں یا اللہ پاک اس پہ جو اس کے جو اسباب ہیں حاصل کرنے کے، یعنی قرآن و حدیث کا علم، صلحہ کی صحبت، یا اللہ پاک اس وقت ہمارے لیے آسان کر دیجئے. جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دیجئے. جو پریشانیاں ہیں یا اللہ پاک ان پریشانیوں کو دور کر دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گیا اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ اپنی کرم کی نظر ڈال دیجئے. یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے. جو غم زدہ ہیں ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے. جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. درجات کو بلند فرما دیجئے. یا اللہ پاک پوری امت پریشان ہے، پوری امت کے مسائل کا حل نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ کی صحت و مال و برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک جو بھی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے. جو شروع سے فنا مانگی ہے شروع سے فنا نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین.